بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدير. رمضان المبارك سے پہلے زكريا مسجد کے کسی جلسے میں میں نے خطبے کی جگہ یہ اشعار پڑھے تھے جس میں بسم اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اما بعد بھی ہے، خطبہ پورا ہے، جو حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا تھا، جس میں مسئلہ قدر ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اپنے خدام سے اس پر کتاب لکھوائی. حضرت شیخ قدس سرو نے بھی جو تصانیف آپ کی ابھی طبع نہیں ہوئی مخطوطات کی شکل میں ہیں، تو اس میں ایک رسالہ تقدیر پر، قضاء اور قدر پر تصنیف فرمایا ہے. تو اس میں حضرت عبید اللہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اپنے اس گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے میں شروع کرتا ہوں، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے پاس سے قرآن کریم کی سورتیں اتاری گئیں، اور الحمدللہ اما بعد. اے عمر سنو بھی، ان کنت تعلم ما تأتی وما تذر، کہ یہ جو کچھ پیش آتا ہے اور پیش نہیں آتا تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ عہد اللہ عز و جل سے کر چکے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و اليوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، تو اس عہد میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ خدا تیری ذات پاک پر میرا ایمان ہے، اس کائنات کے کارخانے کے لیے ملائکہ نامی مخلوق جو تو نے پیدا کی اور اس کے ذریعے یہ سارا نظام تو نے چلایا، اس پر میرا ایمان ہے. جو تو نے قرآن کریم اور اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جتنی کتابیں تو نے اتاری ان سب پر میرا ایمان ہے کہ وہ سچی تھی، اور انسانیت اور بشر کے فلاح و بہبودی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اتاری گئی تھی. اور یہ جو پہلے دن سے لے کر آج تک دنیا چل رہی ہے، اس کا ایک آخری دن آنے والا ہے جس کے بعد پھر فیصلہ ہو جائے گا اور دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. وہاں تک یہ دنیا چلے گی، اور یہ والیوم الآخر آخری دن، وہ حشر اور نشر کا دن، وہ اس سلسلے کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جن کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، وہ ابد الآباد تک کے لیے اس میں پڑے رہیں گے، اور جن کے لیے فیصلہ ہوگا جنت کا، وہ ہمیشہ خالدا مخلدا، ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے مزوں میں رہیں گے. اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ یہ حشر و نشر ہونا ہے، آخری دن آنے والا ہے. موت آخری دن ہمارا نہیں ہے، اس کے بعد پھر زندہ کیا جانا ہے اور تیرے حضور حاضری دینی اور حساب اور کتاب دینا ہے. والقدر خیره وشره من اللہ، اور تقدیر پر بھی میرا ایمان ہے کہ جو مالک نے فیصلہ کر دیا جس چیز کے بارے میں، اور اس کی ہر چیز کی مقدار متعین فرما دی اسی حساب سے کہ جو مالک نے فیصلہ فرما دیا اور ہر چیز کی مقدار متعین فرما دی اور اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا لوح محفوظ میں، تو وہیں سے تیرے عمال، کام کرنے والے ملائکہ اسی کے مطابق اس لوح محفوظ سے جو حکم انہیں ملتا ہے لکھا ہوا، اسی کے مطابق وہ نظام کو چلا رہے ہیں. اب کسی کے متعلق اس میں خیر کے فیصلے ہیں جسے وہ اپنے متعلق بھلائی تصور کرتا ہے، اور کسی کے متعلق ایسے فیصلے ہیں جسے اپنے متعلق وہ مصیبت جانتا ہے. تو اس پر بطور خاص نصیحت فرمائی کہ وَصْبِرْ عَلَى الْقَدَرِ الْمَحْتُومِ وَرْضَ بِهِ، کہ یہ جو مالک نے تقدیریں لکھ دی یہ حتمی ہیں، اور اس پر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَرْضَ بِهِ، کہ ہمیں اس پر راضی رہنا ہے، چاہے ہم کسی فیصلے کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں. جو ہماری سعادت مندی سے ہم جسے خیر ہی خیر سمجھیں، یا کوئی اپنی شقاوت سے مالک پر عیب لگاتے ہوئے اسے اپنے لیے شر سمجھے، اس سے کوئی مالک کی تقدیر میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ حتمی ہے. فرمایا کہ وَصْبِرْ عَلَى الْقَدَرِ الْمَحْتُومِ وَرْضَ بِهِ وَإِنْ أَتَاكَ بِمَا لَا تَشْتَهِي الْقَدَرِ، کہ اگرچہ تقدیر تمہارے پاس وہ لائے اے انسان جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو، جس کی تمہاری آرزو اور تمنا اور خواہش نہیں ہے، اور تمہاری خواہش کے برعکس تقدیر لاتی ہے، اس پر بھی وَرْضَ بِهِ، راضی رہو. اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ فَمَا صَفَا لِمْرِئٍ عَيْشٌ يُسَرُّ بِهِ، کہ کسی کے لیے بھی جب سے اسے مالک نے پیدا کیا دوامی عیش مقدر نہیں فرمایا. یہ دنیا بنائی ایسی کہ کبھی اچھے حالات رہتے ہیں اور کبھی حالات اس کے برعکس ہو جاتے ہیں. تو یہ آج میں نے اس خطبے کو دوبارہ اس لیے پڑھا کہ آج 17 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جنگ بدر، جس میں مالک نے مٹھی بھر ایک نہتی جماعت کو، ایک بہت بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائی، جو دنیاوی نقطۂ نظر سے جس کا کوئی حساب نہیں بیٹھتا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن وہ بھی تقدیر تھی. پھر اس کے بعد جو کچھ غزوہ احد میں ہوا وہ بھی تقدیر تھی، غزوہ خندق میں جو ہوا وہ بھی تقدیر تھی، جو احرام باندھ کر اپنے نبی کے ساتھ فدائیین کی یہ جماعت احرام باندھ کر چلی اور کعبے تک نہ پہنچ سکے، احرام کھول دینا پڑا، وہ بھی تقدیر تھی. تو اس لیے اس مکتوب گرامی میں نصیحت کی گئی ہے کہ وَصْبِرْ عَلَى الْقَدَرِ الْمَحْتُومِ وَرْضَ بِهِ وَإِنْ أَتَاكَ بِمَا لَا تَشْتَهِ الْقَدَرِ، کہ جو بھی پیش آئے اس پر راضی اور خوش رہو. اسی لیے زمانہ پہلے جب 1940 اور 1950 کے درمیان والا زمانہ اور یہ دہائی، یہ 10 برس بڑی قیامتوں کو لے کر آئے تھے اور انسانیت بڑی قیامتوں سے گزری، تو حضرت شیخ قدس سرہ سے اس وقت کسی مسترشد نے سوال کیا، بلکہ 7 سوال کیے، جس میں یہ شکوہ کیا جو آج ہم سب کی زبانوں پر ہے کہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر، کیوں لوٹے جا رہے ہیں، جان مال عزت ہر چیز بے قیمت ہو گئی ان کی، تو ایسا کیوں؟ تو حضرت شیخ قدس روح نے ان 7 سوالات کا تفصیلی اس کتاب میں جواب دیا، الاعتدال فی مراتب الرجال. یہ حضرت شیخ قدس روح نے اردو میں تصنیف فرمائی، اس کے اور زبانوں میں ترجمے بھی شاید ہوئے ہوں. تو جب بھی حالات کی اونچ نیچ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اور جو اس مکتوب میں حضرت عبید اللہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وَصْبِرْ عَلَى الْقَدَرِ الْمَحْتُومِ وَرْضَ بِهِ، کہ یہ قضاء اور قدر حتمی ہوتے ہیں، ایک عاجز بے بس انسان پر فرض کیا گیا کہ ہر حال میں تمہیں راضی رہنا ہے. حمص کی جامع مسجد میں ایک اجنبی نوارد نئے مہمان پہنچے، 2-4 آدمی آس پاس اکٹھے ہو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. پھر کیا تھا، مجمع نے گھیر لیا اور عرض کیا کہ اے خادم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے خدمت گزار، آپ نے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو یاد ہوں، تو بیان فرمائیے. تو انہوں نے ایک دعا بتائی اور اس کی فضیلت بتائی. ارشاد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم نے یہ مجمع کو سنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اے خدا میرا رب تو ہی ہے اور کوئی نہیں، میں تیری ربوبیت سے راضی اور خوش ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا، اور ہر آن ہر مرحلہ تیری نعمتیں مجھ پر برستی رہیں یہاں تک کہ میں اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، وہاں تک کہ تیری تمام نعمتوں پر میں خوش ہوں جو تو نے عطا فرمائی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دنیاوی زندگی گزارنے کا جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کے نام سے تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی کسی چھوٹے یا بڑے حکم کے متعلق مجھے کوئی شک شبہ نہیں، میں اس مکمل دین اسلام سے خوش اور راضی ہوں، اور تمام کائنات کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نے مجھے پیدا کیا، اس پر بھی میں تجھ سے خوش ہوں. تو جو صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کہہ لیا کرے تو اللہ اس کو قیامت کے دن راضی کرے گا. یہ اس کی فضیلت. کتنا آسان کام کہ صبح و شام ان کلمات کو دہرا لیا کرے. اس میں صبح کے کسی وقت کی کوئی تعین نہیں, شام کے کسی وقت کی کوئی تعین نہیں, دن کے شروع حصے میں اور دن کے آخری حصے میں. اس کے اوقات بھی مخصوص خاص نہیں کیے گئے, اور یہاں تعداد بھی ایک سے زائد نہیں بتائی گئی, صرف اتنا کہ جو صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھا کرے تو اللہ اس کو قیامت کے دن راضی کر دے گا. ہاں البتہ ایک دوسری روایت میں ایک دفعہ سے زائد پڑھنے کو بتایا گیا. ان خادم رسول نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان بندہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لیا کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, تو یہاں تین مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے, اور کسی روایت میں آنکھ کھلتے ہی کہ جب آنکھ کھلے تب پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اور میدان حشر میں قیامت کے دن وہ حالات ہم سے پیش آئیں کہ جس سے ہم بھی مطمئن اور راضی ہو جائیں. وہاں کی ہولناکیوں اور رسوائیوں سے حق تعالی شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے میں نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکتوب گرامی پڑھ کر سنایا, تو اسی طرح حضرت شیخ قدس سرہ کو جو سات سوال کیے گئے اس کے جواب میں حضرت شیخ قدس سرہ نے جو گرامی نامہ تحریر فرمایا میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز گرامی قدر, سلمکم اللہ تعالی. با سلام مسنون محبت نامہ پہنچا, جس خلوص اور جوش سے تم نے لکھا ہے اس سے اور بھی لطف آیا. اس قسم کے سوالات تو تحریراً تقریراً کثرت سے ہوتے ہی رہتے ہیں, مگر اپنی نااہلی کہوں یا کاہلی, کثرت مشاغل سے تعبیر کروں یا تساہل سے, اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھوا دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں. مفصل لکھوں تو کسے کسے لکھوں, لیکن تمہارے خلوص اور تمہاری دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں. تم بھی جوش سے علیحدہ ہو کر ذرا غور سے پڑھنا, اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا. اول تو مجھے اس تعلق کی بنا پر جو تم سے ہے خود ہی یقین ہے کہ تم بہت غور سے کئی بار پڑھو گے. احتیاطاً میں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رنج اور غصہ اور جذبات سے علیحدہ ہو کر دیکھنا. مقرر کہتا ہوں کہ خالی ذہن ہو کر غور سے پڑھنا, سمجھ میں آئے قبول کرنا, ورنہ کوئی جبر نہیں. تمہارے سارے طویل مضمون کا خلاصہ جو میں نے سمجھا ہے چند امور ہیں. نمبر ایک, حضرت تھانوی اور حضرت مدنی میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہے یا ہو سکتا ہے؟ نمبر دو, دوسرا سوال, تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے؟ تیسرا سوال, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مر رہنا چاہیے؟ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟ چوتھا سوال, مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں, آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پانچواں سوال, اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں, ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے. چھٹا سوال, علماء کا وقار عمدن گرایا جا رہا ہے, بے تکلف سب و شتم کیا جاتا ہے. ساتواں سوال, علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے. تمہارے خط کے معظم امور یہ ہیں, اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تقریراً تحریراً ہوتے رہتے ہیں, اس لیے میں اپنے پریشان خیالات ان امور کے متعلق کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی حق ہے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ناقص خیالات امور بالا کے متعلق حسب ذیل ہیں، والعلم عند اللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت شیخ قدس روح نے نمبر ایک، نمبر دو، ترتیب وار ان تمام ساتوں سوالات کے جواب تحریر فرمائے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ موجودہ حالات بھی بالکل ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ملک کے ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، کر دیا گیا، اور تعجب تو یہ ہے کہ کرنے والوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کون اور کیوں اور کیسے کر رہا ہے۔ تو حضرت شیخ قدس روح نے اس سوال کے جواب میں جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تو یہ دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ اس میں ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تمہارا اپنا انعام پورا کر دیا، اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو، تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں مکمل دین ہے، اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ آگے فرمایا کہ آنچ برماست ازماست، خود کردارا علاج نیست۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم پر بلائیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں ازماست، وہ خود ہم نے ہی اپنے اوپر نازل کی ہیں۔ تو خود ہی جو چیز انسان کرے اس کا پھر کیا علاج، اور خود ہی تم نے اپنے اوپر مصیبتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی بلکہ بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری غرض ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے، اور بلائیں، قحط، زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے، اور وہ اس لیے کہ شاید کہ وہ اپنے ان برے اعمال سے باز آ جائیں۔ تو یہ جہاں کہیں ایسے حالات اور مصائب پیش آتے ہیں تو خود وہاں والوں کو کوسنا یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ یہ تو روئے زمین پر بسنے والے ہم تمام انسان ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ روئے زمین کی مثال ایک کشتی کے مانند ہے، اور ہے بھی سچ مچ اسی طرح۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین کا گولا پانی کے اوپر ہے، تو ہم سب روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال کے طور پر اسی کو بیان فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم رہے، اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہو اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں، اور قرے سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں، جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی لینے کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے،
ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام, ہمیں ان سے کیا واسطہ, تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے, اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے. تو اس شاعر نے درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش, تو اسی مضمون کو ادا کیا ہے کہ ہم سب کے سب نفس و شیطان کی بھڑکائے ہوئے شہوتوں کے سمندر میں ہماری کشتی میں سوار ہیں. اللہ تعالیٰ نفس سے ہمیں بچائے, شیطان سے بچائے. تو جو فساد ایک جگہ آگ لگی تو یہ پورے ہی گھر کی آگ ہے, اور یہ آگ کس نے لگائی تو اس ایک گھر میں رہنے والے تمام انسان اس کے ملزم ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ تم نے کیا, تم نے کیا, تم نے کیا. تو یہ ایک گھر ہے, اور مخصوص جگہ پر جو کچھ آتا ہے تو اس مخصوص جگہ والوں کو متہم ٹھہرانا یہ عقل مندی نہیں ہے. کشتی ہے یہ کشتی, اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی دامن ترمکن ہوشیار باش. درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی دامن ترمکن ہوشیار باش, کہ الہی تو نے ہمیں اوامر اور نواہی دے کر نفس لگا دیا, شیطان ابلیس ساتھ لگا دیا, اور اس بحر ظلمات میں پھینک دیا. نفس کی ہزاروں قسم کی چاہتیں, خواہشیں گناہ کی طرف لے جانے والی, ابلیس کی پلاننگ کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اس گندے سمندر میں ڈال کر تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہوشیار رہنا کہ تمہارا دامن کہیں آلودہ نہ ہونے پائے, پانی سے تر نہ ہونا پائے. درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی دامن ترم کن ہوشیار باش. پھر اوپر سے یہ تیرا مطالبہ بھی مالک. تو جو خدا عز و جل کی بارگاہ کے نازنین ہیں وہ یہ مالک سے سوال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ہی کشتی میں سوار ہوں تو جو کوئی غلط حرکت کرے گا تو اس کا نقصان سبھی کو بھگتنا ہے. تو مشرق اور مغرب, اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک کے تمام انسان ایک کشتی کے سوار ہیں, ایک کی حرکت کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے. تو ان مصیبتوں کا الزام جہاں یہ مصیبت پیش آئی ان پر ڈال کر ہم بری نہیں ہو سکتے. ممکن ہے کہ کسی اور جانب والوں نے, کسی اور طرف, کسی اور گوشے میں رہنے والوں نے کوئی ایسی گندی حرکتیں کی ہوں کہ جو ناقابل معافی ہوں, تو ان کو تو زندگیاں دے دی گئیں کہ تم مزے سے رہو, اور لیکن مزہ آنکھ بند ہونے پر معلوم ہو جائے گا, او ہو ہو, پھر ابد الآباد تک کے لیے تم بھگتو گے. تو ممکن ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ملک کے ملک تباہ ہو گئے, انسانوں کے خون سے ندیاں بہ پڑی, تو ان کو حق تعالیٰ شانہ مجرم ہونے کی وجہ سے, ملزم ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اور کسی مالک ان پر اپنے انعامات کی خاطر, اخروی انعامات کی خاطر اس جگہ کو وہ منتخب کرتا ہے. اور وہ جو اصل مجرم جنہوں نے کیا وہ ان کی سزا وہ آخرت پر محول کر دی گئی. تو یہ مالک کا کارخانہ ہے, وہ جو چاہے جس طرح چاہے فیصلے کرتا ہے. ابلیس کی طرح سے اپنی عقل لڑا کر کے, اپنی سوچ لڑا کر کے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں مالک پر اعتراض، یہ سب تباہی کا اپنے لیے سامان کرنا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب حجاج بن یوسف کے چیلوں نے شہید کر کے آپ کے نعش مبارک کو سولی پر لٹکا دیا، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکی مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اسماء کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور بطور تعزیت کے ایک جملہ کہہ پاتے ہیں، ان ھذہ الجثث لیست بشیء وانما الارواح عند اللہ فاتق اللہ واصبری، کہ یہ گوشت پوست اور ہڈیوں سے بنا ہوا جسم تو کوئی چیز نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے شہید مرحوم کی روح تھی، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئی. اب یہ جسم کے ساتھ دشمن جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے آگے فرمایا فاتق اللہ واصبری، کہ تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی. تو جواب میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو رضا بر قضا کے سب سے اونچے مرتبے اور منصب پر تھیں، تو فوراً ہی انہوں نے مثال بیان فرمائی کہ ہاں میرا بیٹا عبداللہ ابن زبیر محبوب کبریا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اور خادم تھا، اس کا مرتبہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بدرجہ نیچے ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صف میں اللہ کے ایک برگزیدہ اور محبوب نبی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے آپس میں اپنی شادی رچانے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر جب گفتگو کی تو اس مکار عورت نے اس مرد سے کہا کہ میں تجھے اپنی ذات پر اختیار دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ ایک مہر جو میں مانگتی ہوں وہ تم مجھے دے دو. تو اس نے ملعون مرد نے اس کے جواب میں کہا کہ جو تم مانگو میں دینے کے لیے تیار. تو اس نے کہا کہ مجھے اگر تم یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر لا کر دو تو میں اپنی ذات پر تمہیں قدرت دے سکتی ہوں. تو آپس کے دونوں کے اس سودے کی تکمیل حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر منتج ہوئی کہ اس بدبخت شقی ملعون نے حضرت یحییٰ کا سر لا کر اس زانیہ کی گود میں ڈال دیا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کس درجے کے صبر و رضا کے مقام کو پایا تھا کہ جواب میں فرماتی ہے کہ وقد اوہدی رأس یحییٰ ابن زکریا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل. یہ صبر و رضا کی پیکر حضرت اسماء نے امت کو ایک سبق دیا اپنے اس جواب سے. ایسے ہی کسی موقع پر حضرت شیخ قدس الروح کے ہاں ابا جان کا انتقال ہوا، اس موقع پر یا کسی اور تعزیت کے موقع پر چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحبزادہ ہونے کے ناطے یا گھر میں میت ہونے کے موقع پر جس حال اور انداز میں اپنے بھتیجے کو وہ دیکھ رہے تھے تو انہیں ناگوار ہوا کہ حضرت شیخ قدس روح فرماتے ہیں بار بار اپنے متعلق فرماتے تھے کہ میں تو چیکنا گھڑا ہوں، مجھ پر اثر نہیں ہوتا. تو سچ مجھ ایسا ہی تھا، بڑے بڑے واقعات میں ہم حضرت شیخ قدسی روح کو دیکھتے تھے، یہ رضا برقدا کا کتنا اونچا منصب اور مرتبہ انہیں حاصل ہوگا کہ گھر میں میت کو ابھی دفن کر کے آئے اور حضرت چچا جان مولانا محمد اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آدمی بھیجے جا رہے ہیں کہ بازار سے ہی فلاں چیز لاؤ، ان مہمانوں کو کھلاؤ، یہ لاؤ کھلاؤ، تو چپکے سے کان میں ڈانٹا، تو چچا جان بھی اپنی جگہ بالکل درست اور ان کی یہ نصیحت بھی بالکل صحیح موقع پر، اور حضرت شیخ قدس سرہ جو مزہ لے رہے ہوں گے تقدیر کے فیصلوں کا، تو ان کی دسترخوان اس دن بڑھانے کی سوچ یہ بھی اپنی جگہ درست، کیونکہ حضرت نے سلاح ابن اشیم رضی اللہ عنہ کا قصہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس حال میں پہنچتا ہے کہ حضرت سلاح ابن اشیم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کھانے کے درمیان ہی میں ایک وحشتناک خبر سناتا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو جواب سن کر کسی اور کلمے سے پہلے سلاح ابن اشیم فرماتے ہیں کہ ادنو فکول، آ جاؤ بھائی کھا لو، تم نے بے شک میرے بھائی کے انتقال کی خبر دی، لیکن مجھے تو میرے مالک نے، خالق نے اور اس کے خالق نے بہت پہلے اس کی اطلاع دے دی تھی، جب قرآن میں اس نے فرمایا تھا کہ انک میت و انہم میتون، کہ اے صلاح تجھے بھی مرنا ہے اور تیرے سوا تمام انسانوں کو، ان سب کو مرنا ہے، یہ ہے رضا برقضا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اسماء کی تعزیت فرما رہے تھے، تو ایسے ہی ربیع ابن ابی صالح فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا جب آپ کو حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا، تو دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت کی سسکیاں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی اور اس کے برعکس حجاج کے ظالموں کی جماعت اپنی اس حرکت پر خوش ہو رہی تھی، تو اس حال میں بھی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسکیاں لینے والے اور رونے والوں میں سے ایک شخص کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کاہے پر روتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ پر مصیبت اتری تو ہم اس کو کیسے دیکھ پائیں گے، تو فرمایا کہ نہیں رو نہیں، کان فی علم اللہ ان یکون ھذا، اللہ کے علم میں پہلے سے یہ واقعہ تھا، اور پھر اپنے متعلق انہوں نے آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے تمام واقعات لوہے محفوظ میں لکھ دیے تھے، ہمارے سارے ائمہ اربع اور ان کے منصب سے قریب تر جن لوگوں کا منصب اور مرتبہ تھا ان کے زمانے میں، ان سب کی سوچ ایک جیسی، وہ سب آزمائے گئے اور یہ جو کچھ ہم دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے کئی گنا بڑی آزمائشوں میں ان ہمارے ائمہ کو ڈالا گیا، تو یہ حضرت سفیان ثوری سال ہا سال ان مصائب کو جھیلتے رہے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں، لیس بفقیہ من لم یعد البلاء نعمہ والرخاء مصیبہ، الٹی سوچ، وہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش اور مصیبت اور بلا اور مظلوم بن رہا ہے اسے تو چاہیے کہ اپنی اس مصیبت کو نعمت سمجھے، اور جو عیش و عشرت اور آرام میں ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میں مصیبت میں ہوں، یہ میرے ارد گرد جتنی تمام نعمتیں ہیں یہ نعمتیں نہیں بلکہ میری ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے، لیس بفقی من لم یعد البلاء نعمہ والرخاء مصیبہ، کس درجے کا رضا کا مرتبہ سفیان ثوری کا. حضرت فضیل دو آدمیوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ ایک شخص اپنی تکلیف اور مصیبت دوسرے کو بیان کر رہا تھا کہ میں اس مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں. تو حضرت فضیل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ جسے تو شکایت کر رہا ہے اس کے پاس رحمتوں اور نعمتوں کے خزانے ہیں جو تجھے نجات دلوا دے گا اس کی ڈالی ہوئی مصیبتوں سے. جس نے ڈالی تو کس نے ڈالی؟ ڈالنے والا اور اس کی تقدیر لکھنے والا تو خالق اور مالک اور اللہ عز و جل. تو اس کی تم اس سے شکایت کر کے اس سے نجات پا سکتے ہو. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی مصیبت کا اظہار کرے اور شکایت اپنی بیان کرے اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے سامنے، کسی بھی انسان کے سامنے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ لم یجد حلاوت الطاعة من شکا مصیبتا الی غیر اللہ لم یجد حلاوت الطاعة. کہ مالک کو غصہ آتا ہے کہ یہ مصیبت، اس کا تو عقیدت ہے کہ خیرہ و شرہ من اللہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اور یہ اس کو معلوم ہے، اقرار کیا ہے اپنے ایمان کے اظہار کے وقت اس نے یہ عہد دہرایا ہے، اور اب پھر میری اس ڈالی ہوئی چیز کو یہ بلا اور آفت اور مصیبت کہہ کر دوسرے کے سامنے میری شکایت کرتا ہے. تو اس کی پاداش میں جو مالک سے مناجات کی حلاوت ہے، نماز کا مزہ، روزے میں بھوکے رہنے کا مزہ، سر درد کا مزہ، تمام مزے یہ مالک اس سے چھین لیتا ہے. روزہ بھاری معلوم ہوتا ہے، نمازیں مصیبت معلوم ہوتی ہیں، 24 گھنٹے زبان چلتی رہے گی چلتی رہے گی. اس کا موازنہ کرو تو اس کا کوئی لکھوکھا کلمات میں سے ایک کلمہ بھی یاد الہی کا اور درود شریف اور استغفار کا کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس جرم کے پاداش میں اس کو یہ حور بعد الکور کی طرح سے دیختنا علی ابالہ، گٹھر پر گٹھر اور اس کے لیے بڑھا دیے گئے. تو شقیق فرماتے ہیں کہ من شکا مصیبتا الی غیر اللہ لم یجد حلاوۃ الطاعۃ. حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو بہت ستایا گیا، بہت بڑی تکالیف میں. تو یونس ابن عبد الاعلیٰ کا بیان ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ان کے جیسے مصائب اور مظالم تو کسی پر ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے. تو میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا، فدخلت علی، اور میں نے اپنے رنج، افسوس اور اپنا رونا ان کے سامنے بیان کیا. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ قرآن شریف لو اور سورہ آل عمران کی 21ویں آیت سے لے کر پڑھنا شروع کرو. تو یونس فرماتے ہیں کہ وہ میں نے پڑھا، مطالعہ کیا قرآن کریم کا، تو جو کائنات جن کے لیے سجائی گئی بنائی گئی، ملائکہ اعلیٰ سے لے کر اسفل السافلین تک کا سارا کارخانہ جن کے خاطر بنایا گیا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سرتاج اور محبوب رب العالمین، رب جل جلالہ وعز اسمہ کے سب سے محبوب ترین آپ کی بنائی ساری مخلوق میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. لیکن ان 21ویں آیت سے لے کر آپ پڑھنا شروع کریں آخر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف اور مصیبتیں گزری اسی کا ذکر ایک کے بعد ایک. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو کس درجے اللہ تعالیٰ نے رضا برقضا کا مقام عطا فرمایا تھا. تو اس لیے آج کے دن میں جو جوشیلے اور جذباتی اور کیا کیا انداز اور بناوٹ اور فلمی سینمائی انداز میں یہ منافقین مسلمانوں کے مجامع میں آج کے دن کا ذکر کریں گے. یہ سب مصیبت بالائے مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ان مظالم ڈھانے والے جو پسے پردہ ہیں ان سے بدتر یہ جو اسٹیج پر اس طرح مظلوموں کے دلوں پر مرہم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت مظلومہ کے حال پر رحم فرمائے. آج کے دن ہمیں بدر و احد خندق و حدیبیہ اور تمام غزوات مبارکہ میں جتنے شہداء ہوئے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو دین کے خاطر ستائے گئے مارے گئے ان کے لیے پڑھ کر اس اعلی ثواب کی ہمیں توفیق دے اور ان کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ کے حال پر رحم فرمائے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.